أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير منصبة خلق الخلائق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته وصعد العظماء بجوده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب الله العالمين الذي سمي في السماوات أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين منتخبين المنتجبين المكرمين المتقين الصادقين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر والمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا أما بعد فقد قال الله الحكيم في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات برديجة محمد وعلى محمد سورہ حج کی 32 آئے کریمہ ارشاد حضرت احدیت ہو رہا ہے کہ جو شاعر الہی کی تعظیم کرتا ہے وہ اس کے دلوں کے تقوی کا حصہ ہوتا ہے اگر اس کے دل میں اور اس کے قلب میں تقوی الہی اور پرہیزگاری نہ پائی جا رہی ہوتی تو خدا سے منسوب چیزوں کا احترام نہ کرتا. پروردگار عالم نے ہمیں دین میں جو چیزیں عطا کی ہیں وہ اتنی معتبر ہے کہ ان کا مقایسہ اور ان کی برابری دین کے کسی اور حصے سے نہیں کر سکتے. یعنی ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں خداوند عالم نے جو کچھ عطا کیا ہے ہمارے لیے، وہ دنیا کے کسی دین اور اسلام کے کسی اور مسلک میں اتنے معتبر عقائد اور احکام دستور نہیں پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم جن چیزوں کو دین کے عنوان سے مناتے ہیں اور اسے انجام دیتے ہیں، اس کی نسبت کو ہم کسی نہ کسی معصوم کی طرف دیتے ہیں۔ یعنی یہ کرم اللہ نے ہمارے علاوہ، ہمارے علاوہ کیا، اللہ نے تو سب کو دیا تھا، یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے، یہ سعادت مندی ہے کہ جو ہمارے لیے ہو گیا، ورنہ یہ تو اللہ نے تمام انسانوں کے لیے قرار دیا تھا۔ اسی لیے ہم عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کی علامتوں اور اللہ کی نشانیوں میں سے قرار دیتے ہیں، کہ جو خدا کی یاد دلائے وہ شاعر الہی، جو عزادار ہے۔ دنیا کو بحثوں میں نہیں پڑنا چاہیے، دنیا کو دیگر فضول باتوں میں نہیں آنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ جو فرش عزا سے اٹھ کے جاتا ہے اس کا ایمان کیسا ہے، اور جو دوسری جگہوں سے آتے ہیں ان کا ایمان کیسا ہے۔ واقعاً یہ تاثیر ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام کی، اور یہ عزاداری امام حسین کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے کہ جہاں ہمیں عزاداری سے دین ملتا ہے، جہاں ہمیں فرش عزا سے دینداری ملتی ہے، وہیں فرش عزا سے گناہوں سے دوری کا جذبہ بھی ملتا ہے۔ گناہوں سے دوری کا جذبہ، پروردگار عالم کا کرم ہے۔ ہم اسی لیے، ہمارے جتنے بھی عزیز ہیں دنیا میں، چاہے ماں باپ ہو یا اولاد ہو، اسی لیے ہم اپنے عزیزوں میں سے کسی بھی عزیز کے غم کو سید الشہداء کے غم کے برابر نہیں سمجھتے۔ پروردگار عالم نے ہمیں یہ جو عزاداری کی شکل میں نعمت عطا کی ہے، اس کی قدر کریں اور اس سے سیکھیں۔ اگر کسی نے عارفاً بحق، امام حسین علیہ السلام کے حق کو پہچانتے ہوئے اگر ان کی کسی نے زیارت کی، پروردگار عالم اس کے گزشتہ اور آئندہ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، گزشتہ اور آئندہ کے۔ مگر میرے عزیزوں اور دوستو، یاد رکھیے گا، کل کی مجلس میں بھی میں نے جو باتیں عرض کی ہیں آنسوؤں کے فضائل کے سلسلے میں، اور ایک قطرہ آنسو جو آتش جہنم میں گر جائے تو اسے اس طرح سے سرد بنا دے کہ جیسے حرارت پائی ہی نہیں جاتی تھی۔ میں نے قرآن کی آیت سے بھی اور دیگر طریقے سے اسے آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچایا، اتنی فضیلت۔ مگر ان فضیلتوں کی حدیثوں سے نہ کوئی سوء استفادہ کرے نہ مس یوز کرے. یہ توجہ بھی ضروری ہے. اگر آئندہ اور گزشتہ کے گناہ معاف ہو گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے تو دل میں جو چاہے کرو, اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ معاف تو ہو ہی جائے گا. زیارت میں اللہ نے وہ شرف رکھا ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ جب یہ انسان زیارت کے عمل کو انجام دے دیتا ہے تو اس عمل میں اللہ ایک ایسی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے, اس عمل زیارت میں ایک ایسی ظرفیت عطا کرتا ہے, یا کہہ لیجئے اللہ اس عمل میں ایسا پاور دے دیتا ہے کہ یہ ظاہر گناہ کرتا نہیں ہے, اور اگر کرتا ہے تو وہ پاور والا عمل اسے مٹا دیتا ہے. اس کے اندر اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ گناہ ہونے نہیں دیتا ہے. انسان حج کرتا ہے, حج سے پاک ہو جاتا ہے, مگر اب اسے اپنے کو بچا کے رکھنا ہے. زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے کے بعد اللہ تو اسے ایسا بنا دیتا ہے جو کیا وہ معاف, جو آنے والا وہ بھی معاف ہو جائے گا. مگر اس کا مطلب میں نے عرض کیا عزیزو, بہت توجہ دینا ضروری ہے کہ اسے, جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ ساری حدیثیں ہیں تو کس کے لیے ہیں, جیسا کہ بعض ذہنوں میں یہ باتیں آتی ہیں کہ کیا کریں تو پھر رونا شروع کر دیں صرف, اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے. جس طرح سے ماہ رجب کے روزے رکھنے کی فضیلتوں میں جب بیان کیا جاتا ہے کہ یہ فضیلت ہے تو وہاں بھی انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے, وہاں بھی انسان کو بیدار رہنا چاہیے کہ صرف وہ روزے ہی ہمیں نجات نہیں دینے والے ہیں. اسی طریقے سے جب آنسوؤں کے فضائل بیان ہو تو یہاں بھی یہ توجہ ہونی چاہیے کہ صرف آنسو نہیں, آنسوؤں کے ساتھ امام حسین کے اور مقصد کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. امام حسین علیہ السلام کے نزدیک دین سب سے عزیز تھا, جس کے خاطر آپ نے قربانی دی ہے, تو عزادار کی نگاہ میں دین سب سے عزیز ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے باواز بلند. خداوند عالم جب کسی کو خیر دینا چاہتا ہے تو اس کے دل میں زیارت حسین کی محبت ڈال دیتا ہے. زیارت حسین کی محبت, خیر اللہ دینا چاہتا ہے اگر کسی کو, تو کچھ باتیں میرے سامنے آئی تھی آج کی مجلس میں, میں عرض کر دینا چاہتا ہوں اپنے تمام عزیز سامعین اور ناظرین اکرام کو کہ اس سے کسی طرح کی کوئی غلط فہمی نہ ہونے پائے. یہ آنسو اتنے بابرکت ہیں کہ انسان کے گناہوں کو اس طرح سے مٹا دیتے جس طرح سے کوئی اس کے گناہ کیا ہی نہ ہو. پروردگار عالم کا یہ عزاداران سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نعمت ہے, کرم. خداوند عالم نے روئے زمین کے اوپر امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو حیات عطا کی ہے. امام حسین علیہ السلام بارگاہ پروردگار میں جو منزلت رکھتے ہیں, جو عظمت رکھتے ہیں, اس عظمت کا اندازہ انسان نہیں کر سکتا ہے. انسان کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. اتنے فضائل اور اتنے آنسو کے مناقب کسی اور کے لیے تو نہیں بیان کیا گیا. ہے نا تبھی تو ذکر کیا معصومین علیہ السلام نے. اور ہمیں فرش عزا سے جب اٹھیں تو یہ جذبہ لے کے اٹھنا چاہیے کہ کبھی ہمارے وجود سے اور اعضا و جوارے سے خدا کے حکم کی مخالفت نہ ہونے پائے. جہاں آزاداری ہمیں دین سکھاتی وہیں گناہوں سے بچنے کا طریقہ بھی سکھاتی ہے. امام حسین علیہ السلام دین کو بچانے کے لیے کربلا آئے تھے, دین خدا کو حیات عطا کرنے کے لیے کربلا آئے تھے. تو جو دین کا چاہنے والا اور جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہے اس کی نگاہ میں کبھی دین پامال نہیں ہو سکتا. آج ہمارے یہاں یہ اتنا عمدہ پلیٹ فارم ہے اور تربیت کا اور نوجوانوں کے پرورش کا تربیت کا اس سے اچھا کوئی نیٹورک نہیں ہے. یہ آزاداران امام حسین علیہ السلام جو ماتم کرتے ہیں اور مختلف انجمنوں سے جڑے ہوئے ہیں, جو مختلف دستوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, بس انہیں اور منظم کرنے کی ضرورت ہے. انہیں صرف یہ آزاداری کے دنوں میں جوڑ کے نہیں رکھنا چاہیے, پورے سال بھر جوڑ کے رکھنا چاہیے. اگر انجمن کے سرپرستوں اور انجمن کے ذمہ داروں کو یہ شرف ملا ہے کہ آزاداری امام حسین علیہ السلام کی سرپرستی کریں انجمنوں کی شکل میں, تو ان کے لیے آزاداروں کی بہترین خدمت کی فکر کرنی چاہیے کہ جس سے شہزادی خوش ہو جائے اور امام حسین علیہ السلام عمل کو پسند کر لے. اگر ہم سال بھر معصومین کی مناسبتوں کے اعتبار سے ہر جوان کسی نہ کسی انجمن سے جڑا ہوتا ہے, ہر جوان, ہر بچہ, ہر خاندان, ہر فیملی کسی نہ کسی انجمن سے اور دستے سے جڑی ہوتی ہوئے, اگر باقاعدہ مہینے میں ایک مرتبہ جمع کیا جائے اور ان کی دینی تربیت کی جائے, باقاعدہ طور سے ان کی اسلامی اور ذہنی فکروں کو ان کے اسلامی طرز تفکر کے اعتبار سے اگر پرورش کریں اور ان کے دینی مشکلات کو اور دنیاوی مشکلات دونوں کو اگر حل کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک طرف قوم کی ترقی کا سامان فراہم ہوگا تو بہترین آزاداروں کی خدمت کا شرف بھی مل جائے گا کہ یہ آزادار حسینی ہیں. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے, محمد و آل محمد. امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو جب پہچانیں گے تو دین کی عظمت سمجھ میں آئے گی. آج ہم سب امام حسین پر قربان ہونے کو تیار ہیں یا نہیں؟ ماں باپ فدا ہو جائیں ہمارے امام پر. جب عظمت حسین کا اندازہ ہوگا تو عظمت دین کا اندازہ ہوگا. امام حسین کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام وہ ہے کہ جن کو اللہ نے مباہلے میں لے جانے کا حکم دیا تھا رسول اللہ کو کہ مباہلے میں لے جایا جائے. قرآن کریم میں آئے مباہلے میں تذکرہ امام حسین علیہ السلام کا, ابنا انا و ابنا اکم, تم اپنے بیٹوں کو لے کر کے آئے, ہم اپنے بیٹوں کو لے کر کے آئے. تو ابنا جمع ہے, دو ہی تو گئے تھے, اور اگر رسول اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتے تو کس کی مجال تھی امت میں کوئی انکار کرتا؟ وہ اپنے لیے شرف سمجھتا کہ رسول اللہ نے ہمیں اپنا بیٹا بنایا. مگر گنجائش ہونے کے باوجود پیغمبر نے دو بیٹوں کو لیا ہے اپنے, صرف دو بیٹوں کو, جبکہ جمع کا صیغہ تھا اس میں اور بھی بیٹوں کی گنجائش تھی, مگر دو کو لے کے بتا دیا کہ دیکھو میرے بیٹے روئے زمین پر صرف حسن و حسین کی شکل میں ہیں اور کوئی دوسرا نہیں ہے. اور اسی وجہ سے یہ پنجتن کے شریک ہونے کی بنا پر مبائلہ نہیں ہوا ہے, اور نہیں ہوا تو ہم جشن منا رہے ہیں اسی لیے کہ یہ گئے تھے ان لوگوں نے شکست کا اعتراف کر لیا, حالانکہ انہیں بھی جشن منانا چاہیے, اس لیے منانا چاہیے کہ بچ گئے. کر لیا ہوتا اور روئے زمین پر کوئی زندہ نہ بچتا, تو جو بچ گئے ہیں انہیں تو یہ خوشی منانا ہی چاہیے تھا, مگر کیا کریں جس طرح مسلمانوں نے چھوڑ دیا. ورنہ یہ مباہلہ اتنی بڑی خوشی کا موقع تھا مسلمانوں کے لیے, اسلام کی حقانیت کا اعلان ہوا تھا عیسائیت کے اوپر, دنیا کبھی نہ بھولتی اگر کوئی اور ہوتا. اسی لیے ہم مناتے ہیں, اس لیے کہ ہم عزادار ہیں, وفادار ہیں, دین کے غدار نہیں ہیں. تو وفاداری محبت ہے تو ہم وفاداری کا اظہار کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام وہ ہے کہ جن کو مباہلے میں لے جانے کا حکم دیا گیا تھا, اور اسی طریقے سے آئے تطہیر میں اللہ کے حکم سے پیغمبر اسلام نے ایک فرد کے عنوان سے امام حسین علیہ السلام کو قرار دیا ہے. طہارت امام حسین علیہ السلام کو وہ طہارت ہے جو یطہرکم تطہیرہ کی منزل میں ہے. تطہیرہ, تطہیرہ کیا سمجھتے ہیں؟ پاک ترجمہ کر دیا جاتا ہے اردو میں کہ اللہ نے پاک بنایا جیسے پاک بنانے کا حق ہے. تو حق ہے جیسا حق ہے, تو وہ حق کیا ہے بھائی؟ وہ کون سا حق ہے؟ اہل بیت علیہ السلام و امام حسین علیہ السلام جو پاک ہیں اور منزل طہارت کے اوپر فائز ہیں, حق کے طہارت انہیں ملا ہے, تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یہ کبھی غور کیا آپ نے؟ انہیں حق کے طہارت حاصل ہے. اب بات آگے اس کو بھی عرض کر دوں پھر اس کے بعد آگے بڑھوں کہ حق کے طہارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کبھی انسان دنیا میں بہت سے ایسے ملیں گے کہ جو دیکھیں ظاہری نجاست بھی ہوتی ہے باطنی نجاست بھی ہوتی ہے. ظاہری نجاست انسان جیسے کوئی ہاتھ پیر کپڑا نجیس ہو گیا انسان پاک کر لیا اسے, یہ ظاہر میں نجاست بھی تھی ظاہر میں طہارت بھی تھی. باطن میں نجاست آتی ہے باطن میں طہارت آتی ہے, جیسے انسان گناہ کرتا ہے, کوئی گناہ کرتا ہے تو خباثت دل میں پیدا ہوتی ہے نفس میں, اس کا اثر نفس میں پیدا ہوا. اور خبیث نفس نہ ہوتا تو حکم خدا کی مخالفت کیوں کرتا؟ یہ خباثت نفس ہی تھی جس کی بنا پر اللہ کے حکم کی مخالفت کر بیٹھا ہے. لیکن آ کے توبہ کرتا ہے, استغفار کر لیتا ہے, تو توبہ کیا استغفار کیا تو اس کا اثر نفس میں پیدا ہوا تھا, اور جب توبہ کیا تو بھی اس کی طہارت نفس میں پیدا ہوئی, ظاہر میں کچھ بھی نہیں, تعلق دونوں کا باطن سے ہے. اور کبھی کبھی طہارت کا تعلق ظاہر سے بھی ہوتا ہے باطن سے بھی ہوتا ہے. ظاہر سے ہو رہا ہے جیسے آپ وضو کر رہے ہیں, وضو کرتے ہیں تو آپ اپنا ہاتھ دھل رہے ہیں چہرے کے اوپر, پانی ڈال رہے ہیں دھل رہے ہیں چہرہ, کیوں دھل رہے ہیں؟ نجس ہے؟ نجس تو نہیں ہے. نجس ہوتا تو وضو کیسے ہوتا؟ پہلے پاک کرنا پڑے گا نا اسے, پھر کیوں دھل رہے ہیں؟ کہا نہیں, کہا گیا ہے کہ دھلنا ہے. تو بہرحال یہ پاکیزگی ہے, یہ ظاہری پاکیزگی, اس کا تعلق ظاہر سے ہے. لیکن اسی کا تعلق باطن سے ہے. کیسے؟ جب انسان وضو کرتا ہے تو ایک نور ملتا ہے جو اس کے نفس میں پیدا ہوتا ہے. یہ نور اس کے باطن میں طہارت کو پیدا کر رہا ہوتا ہے. ظاہر میں دھل رہا ہے, باطن میں طہارت پیدا ہو رہی ہے. دنیا میں کوئی ایسا انسان آپ ڈھونڈ کے لائیں گے جو ہر اعتبار سے پاک ہو, ظاہری اعتبار سے بھی, باطن کے اعتبار سے بھی. نہ اس کے اندر ظاہر میں کوئی نجاست پائی جائے, نہ باطن میں کوئی نجاست پائی جائے. باطن کا مطلب کیا ہے؟ گناہ کرنا. آپ کہیں گے کہ ہاں, دنیا میں ایسے افراد مل جائیں گے کہ جنہوں نے گناہ نہیں کیا ہے, تو ٹھیک ہے, میں بھی مان لیتا ہوں کہ ایسے افراد مل جائیں گے جنہوں نے گناہ نہیں کیا ہے. لیکن میں کہوں گا ایسے افراد کو ڈھونڈ کے لائیے کہ جنہوں نے گناہ کیا نہیں ہے مگر گناہ کرنے کا ارادہ بھی نہ کیا ہو. ڈھونڈ کے لائیے دنیا سے ایسے فرد کو کہ ٹھیک ہے, اس نے ارادے گناہ بھی نہیں کیا ہے. بہت سے افراد ہیں جن کی پاکیزہ زندگی ہوتی ہے اور وہ گناہ واقع نہیں کرتے ہیں, مگر خیال تصورات میں جب آتا ہے انسان تو ٹھیک ہے. ایسا انسان, میں یہ بھی مان لیتا ہوں کہ ایسے انسان کو بھی لایا جا سکتا ہے کہ جو کبھی گناہ کا خیال بھی نہ کرے, تصور بھی نہ کرے. مگر کب تک؟ جب تک یہ انسان بیدار ہوگا, جاگ رہا ہوگا, اس کو اپنے ذہن کے اوپر اور اپنے خیال کے اوپر کنٹرول ہوگا, اس وقت تک وہ اپنے خیال کو غلط باتوں کی طرف نہیں جانے دے گا, ٹھیک. لیکن جب یہ انسان سوئے گا, جب یہ انسان بستر پر آیا سونے کے لیے, لیٹا اور سو گیا, تو نہ جانے کہاں کہاں خیالات جاتے ہیں انسان کے, اور کیسے کیسے خیالات ہوتے ہیں کہ انسان کبھی کبھی بیان بھی نہیں کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر گندے خیال کو کنٹرول کر سکتا ہے تو بیداری کے عالم میں. مگر ایسا کوئی انسان لے کر کے آیا جائے کہ جو سونے کے عالم میں بھی کنٹرول رکھتا ہو اور بیداری کے عالم میں بھی کنٹرول رکھتا ہو. دنیا میں کوئی ایسا نہ ملے گا سوائے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے. جو عالم بیداری میں بھی نہ تصور نہیں کیا جا سکتا, عالم خواب میں بھی تصور نہیں کیا جا سکتا. اور عزیزوں, یہی فرق ہے, وہ جب سوتے ہیں تو نہ جانے کہاں کہاں خیالات جاتے ہیں, یہ جب سوتے ہیں تو مرضی پروردگار کا سودا کر لیا کر دیتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے, محمد والے محمد. ان کا سونا اتنا پاک بن جاتا ہے, دنیا کا کوئی انسان ہے کہ جو سونے میں اتنا پاک و پاکیزہ ہو جائے, یا اپنے ارادے کو, اپنے خیالات کو, اپنے نفس کو اتنا پاک بنا لیتے ہیں عالم خواب میں بھی کہ مرضی پروردگار کا سودا کر لیتے ہیں. اب سمجھ میں آیا؟ یہ وہ ہیں کہ جو نہ عالم خواب میں گناہ کا تصور کرتے ہیں نہ عالم بیداری میں. یطہرکم تطہیرا کا معنی یہ ہے کہ حق کے طہارت حاصل ہے, نہ سوچ سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے, محمد والے محمد. تو امام حسین علیہ السلام کو منزل طہارت حاصل ہے. اسی لیے جب ولید کے دربار سے, خدا لعنت کرے بے شمار اس حاکم مدینہ کے اوپر بھی اور حاکم شام یزید ملون پر بھی اور تمام قاتلان امام حسین پر بے شمار لعنت ہو. جب آپ پلٹ کر آئے دربار ولید ملون سے تو صبح کے وقت مدینے کی گلی میں دوسرے مروان ملون سے سامنا ہوا. کواش رات میں بیٹھا ہوا تھا تو کہتا کیا ہے کہ فرزند رسول آپ نے رات میں دور اندیشی سے کام نہیں لیا. دور اندیشی کا مطلب کیا؟ کہ نہیں آپ کو رات کی تاریکی میں بیعت یزید کر لینی چاہیے تھی اور صبح ہوتی کسی کو خبر بھی نہ ہوتی اور آپ کی دنیا بھی رہتی اور دین بھی رہتا, اسی میں خیر تھی, سیاست یہ تھی دور اندیشی. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا میں پھر بھی نصیحت کرتا ہوں اور میں آپ کے لیے خیر خواہ ہوں. تو امام حسین نے ایسے موقع پر بھی, بعض روایت بتایا دوسرے موقع پر وہاں پہ اور یہاں پر بھی, کہ السلام علی الاسلام, ایسے اسلام کو سلام ہو کہ جس کا حاکم یزید ملون بنایا جائے اور میرے جیسا یزید جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا ہے. اور یہ ہمیشہ کے لیے آپ نے معیار قائم کر دیا کہ جو حسین جیسا ہوتا ہے وہ کسی دور میں یا یزید نہ یزید جیسے کی بیعت کرتا ہے. اسی لیے ہمارے مراجع اعظم کو آپ نے کسی بھی دور میں حاکم وقت سے دین کا سودا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا, اس لیے کہ یہ حسین کے نقش قدم پر چلنے والوں میں سے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی, اور پھر اس نے اصرار کیا کہ نہیں خیر اسی میں. تب امام نے فرمایا تجھے نہیں معلوم ہم خاندان عصمت و طہارت سے متعلق ہیں اور اللہ نے ہمارے بارے میں قرآن کی آیت تطہیر نازل کی ہے, ہم صاحبان طہارت ہیں, دور ہو جا ہم سے, ہم سے الگ ہو جا کہ تو نجس ہے اور میں طاہر ہوں, نجاست ہمارے قریب نہیں آ سکتی ہے. پتہ چلا صرف آلودگی کو نجاست نہیں کہتے ہیں, آلودہ فکر کو بھی نجاست کہتے ہیں جو آل محمد کے پاس آ نہیں سکتی ہے, آلودہ فکر بھی. اور عزیزو اسی سے میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, کل امام حسین علیہ السلام نے مروان ملون کو اپنے سے دور کر کے بتا دیا کہ دیکھو جو نجس ہیں وہ حسین کے قریب نہیں آئیں گے اور جو آج نجس ہیں وہ آزاداری کے قریب نہیں آنے والے. ایک اور سلوات پڑھ دیجئے, محمد والے محمد پر. امام حسین علیہ السلام منزل طہارت پر ہیں, خاندان عصمت و طہارت سے متعلق رکھتے ہیں, تو جو بلکہ جو جتنا پاک ہوگا وہ قریب ہوگا, جو نجیس ہوگا وہ دور ہوگا, جتنا نجیس ہوگا اتنا ہی دور ہوتا جائے گا اور اتنا دور ہوگا کہ اس کو آزاداری امام حسین علیہ السلام بدعت نظر آنے لگے گی. ویسے بات ہے اس کو یہی تو ہوگا کہ اگر وہ خود پاک نہیں ہے تو دونوں تو ایسے متضاد ہیں بالکل, اجتماع نقیزین جسے کہتے ہیں, دونوں جمع ہی نہیں ہو سکتے. تو امام حسین علیہ السلام وہ ہیں کہ جو منزل طہارت پر آئے تطہیر میں, عظمت امام حسین, تب دین کی عظمت سمجھ میں آئے گی. میں آج کی مجلس میں اسی لیے کہ چونکہ یہ جو ہماری گفتگو آنسوؤں سے متعلق اور آنکھوں سے متعلق اور جو گریے سے متعلق ہے نا, یہ واقعی بہت عظیم الشان حدیثیں ہیں, اس سے کسی طرح کا کوئی دل میں خیال ایسا ہمارے عزاداروں یعنی عزیزوں کے ذہنوں میں نہ پیدا ہو کہ اس کا مطلب ہے کچھ بھی کرو. یہ تو آزاداد سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ آزاداری امام حسین کے ساتھ گناہ کرے، خدا نخواستہ. اور اس کے بعد آئے مودت میں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، اور قرابت داروں میں امام حسین علیہ السلام کو رکھا. سورہ دہر نازل کی، پورا سورہ شان میں نازل ہوا. سورہ فجر، اس کا دوسرا نام ہی سورۃ الحسین رکھا گیا ہے. سورہ فجر کو سورۃ الحسین کہتے ہیں. یہ تمام منزلت آیات قرآنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے تعارف کرایا ہے. اہل بیت کے ضمن میں، ان کے بھائی امام حسن کے ضمن میں تنہا ذکر کیا کہ مثل اہل بیتی، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کے مانند ہے، امام حسین علیہ السلام. حدیث ثقلین کی شکل میں یا فرمایا، میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے نجات ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. اور الحسن والحسین امامان، یہ دو امام ہیں، قاما اور قعدہ. یہ سب میں عظمت تھوڑا سا بس ذرا سا اشارہ کر کے اس کے بعد منزل کی طرف آنا چاہتا ہوں. پھر الگ سے امام حسین کا تعارف کرایا، منبر سے اتر کے لے کے آئے آغوش میں. اور اس کے بعد کیا موضوع تھا وہ تاریخ نے نہیں لکھا ہے، مگر جب امام حسین کو لے کر کے آئے ہیں آپ منبر پہ، تو آپ نے پھر جو موضوع بیان کیا ہے وہ امام حسین کے فضائل بیان کیے ہیں. تعارف فرمایا، ہذا حسین، اسے پہچان لو، فارفو ہو، اسے پہچان لو. ان کے ماں باپ جنتی ہیں، ان کے دادا، ان کے نانا، ان کے چاہنے والے جنتی ہیں، اور جو ان کے چاہنے والوں کے چاہنے والے ہیں وہ بھی جنتی ہیں. یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے. اب آپ اندازہ کریں، جس کے چاہنے والوں کے چاہنے والے جنتی ہوں، اس حسین کی کیا منزلت ہوگی. اس کے بعد فرمایا، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں، اب اس سے بڑھ کے کیا عظمت ہوگی کہ نانا نواسے کے لیے کہہ رہا ہے کہ نانا نواسے سے ہے. وانا من حسین، کسی دن مجلس میں اس کی تشریح لاؤں گا. یہ حسین ہے کہ جن کی عظمت کو رسول اللہ نے اپنی احادیث میں، خدا نے قرآن میں آیتوں میں بیان کیا ہے. اور جو اللہ نے عظمت آپ کو دی، آپ کی نگاہ کے سامنے تھوڑی سی میں نے، اب آپ اندازہ کریں عزیزو، جس حسین ابن علی کی اتنی عظمت اور منزلت ہے، وہ کربلا کے میدان میں آواز دیتا ہے نانا کے دین، اگر تجھے میرا خون چاہیے تو میں خون دینے کو تیار ہوں. اس حسین نے اپنی جان قربان کر دی، اپنے بیٹوں کی جان قربان کر دی، اپنے بھائیوں کی جان قربان کر دی، اپنے بھانجوں کی، بھتیجوں، سب کی جان قربان کر دی، اور اپنی جان بھی قربان کر دی. تو اب بتائیے، حسین ابن علی اتنا عظیم انسان جس نے اپنی جان دین پر قربان کر دی، تو بتائیے ہماری نگاہ میں دین کی کتنی عظمت ہوگی. عزیزو، اگر ہمیں حسین سے محبت ہے، تو محبت حسین کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. کبھی بھی ہمیں دین کے دستور کے سلسلے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. جو کچھ ملتا ہے یہاں سے ملتا ہے، یہیں اصلاح بھی ہوتی ہے اور یہیں ہدایت بھی ہوتی ہے. بہت عظیم درسگاہ ہے عزیزان گرامی، کسی کو اسی لیے اس فرش اعضا پر اور اس درسگاہ میں آنے سے روکنے کا حق نہیں ہے. اور ایک جملہ اور میں عرض کروں, کسی بھی عزادار کے آنسوؤں کے سلسلے میں ہمیں کسی طرح کا فیصلہ کرنے کا حق بھی نہیں ہے کہ وہ کس دل سے گریہ کر رہا ہے اور کس پشیمانی سے گریہ کر رہا ہے کہ حسین ابن علی جانتے ہیں اور خدا جانتا ہے. یہ صحیح ہے کہ ہم جب گریہ کریں اور عزاداری کریں تو متقی پرہیزگار کسی کا حق نہ چھینیں, کسی کے مال میں خیانت نہ کریں, اور طے کرے فرش عزا سے جب اٹھے تو کہ حسین ابن علی ہم آپ کے غم میں آنسو بہاتے ہیں اور ان آنسوؤں کے آپ کے غم کی بنا پر اتنی عظمت اور منزلت ہے, تو صحیح کبھی ان آنکھوں سے گناہ نہیں ہونے دیں گے کہ جن آنکھوں سے امام حسین کے غم میں آنسو بہنے والے ہیں. یہ عزادار کیسے پسند کرے گا کہ جو آنسو اس کی گناہوں کی بخشش کے لیے ان آنکھوں سے حسین ابن علی کی منشا اور مرضی کے خلاف کوئی کام کرے گا؟ مگر ہاں جو گناہ ہو گئے تو یہ آنسو ہیں کہ جو ان کی بخشش کے لیے ہوں گے. بہت بڑے بڑے گنہگار دنیا میں پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اعتراف کیا ہے اپنے گناہوں کا, اگر کسی بارگاہ سے انہیں نجات ملی تو بارگاہ حسین ابن علی رہی ہے. اس لیے کہ روایت کا فقرہ ہے اور یہ کتابوں میں منسوب ہے کہ معصوم نے فرمایا ہم سفینہ نجات ہیں, ہم سب سفینہ نجات ہیں, ولیکن سفینہ الحسین اسرا, لیکن حسین کا سفینہ بہت تیز چلنے والا ہے. یہ معصوم نے فرمایا ہے ہم سب سفینہ نجات ہیں مگر حسین کا سفینہ اسرا, بہت تیز. بہت تیز کا مطلب کیا ہوتا ہے عزیزو؟ حسین چراغ ہدایت ہیں, حسین ذریعہ نجات ہیں. جہاں جسے ہدایت نہ ملتی ہو وہ یہاں آئے اسے ہدایت بھی ملے گی اور اسے جلدی ہدایت ملے گی. اور ایک گوشہ میں حقیقت کا عرض کروں اور اس کے بعد اپنے آخری منزل کی طرف. عظیم عالم دین نقل کرتے ہیں کہ جب وہ گھر سے باہر آئے تو محرم سے 3-4 دن پہلے کا یہ واقعہ, یہ محرم نہیں ہے وہ کوئی اور دوسرا محرم, کہ جب وہ باہر آئے تو ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی. نوجوان معلوم ہے کہ کبھی کبھی برے لوگوں کو ساتھی بنانے سے ایسی بری عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں جس کو انسان چھوڑنا چاہتا ہے تو نہیں چھوڑ پاتا ہے, بہت سی بری خاص. اسی لیے نوجوانوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کے ساتھ رہتے ہیں, دوستوں پہ نگاہ کرنی چاہیے, اس کے فکر کو دیکھنی چاہیے, اس کی سوچ کو بھی, اور اس کے مذہب کو, اس کے ایمان کو اور اس کی عادتوں کو دیکھ کے اپنا ساتھی بنانا چاہیے, ورنہ دین ایسے نکل جائے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا اور پھر اس کے بعد احساس ہوگا تو اتنے دور نکل چکے ہوں گے کہ واپس آنا مشکل ہوگا. دوستوں برے دوستوں کی سنگت میں آ کے شراب کا عادی ہو گیا تھا. عالم دین سے کہنے لگا کہ میں کیا کروں کہ میں یہ نشے میں گرفتار ہوں, مجھے آپ اس سے نجات دیجئے. کبھی کبھی پروردگار اعلیٰ میں ایسی نیکی عطا کرتا ہے, کوئی زندگی میں نیکی رہتی ہے اس کو خیر اسی طرح سے دیتا ہے, ورنہ گناہ کے راستے کے اوپر تھا, کیا ضرورت تھی اس کو آ کے نصیحت مانگنے کی؟ مگر نہیں, اللہ نے چاہا اور کوئی نیکی تھی تو کہنے لگے کہ میں نے اس کی رہنمائی کی اور اسے سمجھایا کہ پیغمبر اسلام کو اللہ نے ڈرانے والا بنایا ہے, مولا کائنات کو ہادی بنایا ہے, امام حسن کو صحیح راستہ دکھانے والا بنایا ہے, اور امام حسین علیہ السلام کو بلندی پر لے جانے والا بنایا ہے. وَبِالْحُسَيْنِ تَسْعُدُونَ يَتُسْعَدُونَ, حسین کے ذریعے سے بلند ہوتا انسان. تو تم امام حسین کا دامن پکڑ لو, कहने मुझे कोई आसान रास्ता बताइए। वो परेशान कि मैं क्या करूं। घर गया, मैंने सफीनतुल बिहार किताब उठाई, उसमें देखा एक बाब था, उसमें जन्नत के तमाम दरवाजों में से रसूलुल्लाह की हदीस है कि फरमाया कि जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा बाबुल हुसैन है। बाबुल हुसैन का मैं फिर गया दूसरे दिन उस नौजवान के पास, मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए नजात का सामान लाया हूं। का क्या? का तुम इस नशे में गिरफ्तार हो और यकीनन तुम जब जाओगे कहीं तो तुम्हें लोग पहचानते होंगे, एक काम करो तुम शहर से बाहर जाओ, ये कल परसों से मुहर्रम शुरू हो रहा है, तुम शहर से बाहर जाओ, ऐसी जगह जाओ जहां तुम्हें वो नहीं पहचानते, वहां के इमामबाड़े में जाके अव्वले शब से लेके आखिर शब तक आजादारी इमाम हुसैन में शरीक हो और गिरिया करो, मातम करो, बस अव्वले शब से ऐसी जगह जाओ जहां तुम्हें कोई पहचानता नहीं है, नहीं जानता है, जाओ वहां। कहता मैंने ऐसे किया। लिखा है कि जब ये गया पहली रात दूसरी रात और उसके बाद जैसे जैसे रात गुजरती गई वापस जब घर आता था तो अपने घर से नशे के बर्तन को तोड़ता जाता था और उसको पाक करता जाता था, यहां तक कि मुहर्रम खत्म हो गया, अपने घर से नजासतों के तमाम असबाब को अपने घर से निकाल बाहर किया, तौबा करके राय हुसैन पर आ गया और उसको नजात मिल गई। और बता दिया कि देखो जो हुसैन के दामन से मुतमस्सिक होता है उसे जल्दी नजात मिल जाती है। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
फिक्रों को पाकीजगी मिलती है। मजलिसे इमाम हुसैन से नस्ल पाक होती है। आजादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इंसान गुनाहों से दूर होता है। और यही वजह है, मैंने एहसास किया है अजीजों, जो वाकई इमाम हुसैन पर गिरिया करने वाले वो भी दर करते होंगे, फर्शाजा से उठने के बाद किसी सच्चे आजादार का दिल नहीं चाहता किसी नामहरम की तरफ निगाह करे। इसलिए कि इमाम हुसैन पर गिरिया करके आया है, ये गिरिया इजाजत नहीं देता कि वो काम करो जो हुसैन नहीं चाहते, वो अमल अंजाम दो जो हुसैन को पसंद नहीं है। हुसैन अमर बिल मारूफ नहीं अज मुनकर के लिए निकले थे और अपनी जान कुर्बान कर दी। आजादारों, ये फर्श अज़ा है, इसकी कद्र करें और जितनी कद्र करेंगे उतनी ही बरकत हमारी जिंदगी में आने वाली है। हुसैन वो है कि जिनके विलादत से एहतमाम हुआ है और आलम अरवाह में भी हुसैन का गम मनाया गया है। हुसैन जब मादरे शिकम में थे तब भी हुसैन का गम मनाया गया, और जब हुसैन दुनिया में आए तो उस वक्त भी हुसैन का गम मनाया गया। उम्मे अयमन की रिवायत है कि जब 2 महीने के थे तो जनाब शहजादी क्योंकि खादमा थी तो कहने लगी कि जब 2 महीने के शिकम मादर में थे तो जनाब शहजादी ने खाना पीना छोड़ दिया था, नहीं खाना पीना होता था, और जब 4 महीने के हुए तो जनाब शहजादी मुसल्ले से उठना छोड़ दिया, और तन्हाई में मैंने देखा कि किसी से बातें किया करती थी। मैंने पूछा कि शहजादी अब किससे बात कर रही, तो रोने लगी, कहा ये जो मेरा बेटा शिकम में है अजीब तरीके से मुझसे बातें करता है। उसके बाद कहते जब 5 महीने के हुए तो एक मर्तबा बैठी हुई थी, मैंने महसूस किया शहजादी रो रही है, میں نے جا کے دریافت کیا شہزادی خیر تو ہے. کہا کہ ابھی نماز صبح کے بعد تعقیب کے بعد میں نے ایک آواز محسوس کی جو میرا بچہ مجھے سلام کر رہا تھا اور اس انداز سے سلام کر رہا تھا, کہہ رہا تھا السلام علیک یا امّا انا ولدک الاتشان, اے مادر گرامی اپنے پیاسے بیٹے کا سلام. عزادارو حسین فرماتے ہیں اپنے پیاسے بیٹے کا سلام قبول کیجئے. اس کے بعد جب زہرین کی نماز کے بعد تعقیب کے بعد بیٹھی ہوئی تھی, پھر رونے کی آواز سنی, ام ایمن نے دوڑ کے گئیں, بی بی اب کس نے آپ کو رلایا؟ کہا کہ ام ایمن اس بار عجیب طرح سے سلام کیا ہے, کیا کہا؟ آواز آئی السلام علیک یا اما, اے مادر گرامی آپ پر سلام, انا ولد کی اریان, آپ کو بے لباس بیٹے کا سلام قبول ہو. ولد کی اریان, اے مادر گرامی آپ کو بے لباس بیٹے کا سلام. اس کے بعد مغربین کے بعد تعقیب کے بعد پھر گریہ کی آواز آئی, دوڑ کے آئی کہ اس بار کا نہیں نہیں میں اب نہیں بتاؤں گی, میں چل کے نانا سے بتاؤں, رسول اللہ سے بابا سے بتاؤں گی. کہ اس طرح سے آئیں اور آنے کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے دریافت کیا کہ بیٹی آج روتی رہی ہو؟ کہا ہاں بابا آج عجیب عجیب. میں نے تینوں سلام کا ذکر کیا, آخری سلام جب ہوا ہے تو اس طرح سے کہا السلام علیکی یا اما انا ولد کی سوحقان, گھوڑوں کے سموں سے پامال بیٹے کا سلام. اے اما اپنے اس بیٹے کا سلام لیجئے جس کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال کیا جائے گا. رسول اللہ بھی آپ دیدہ ہو گئے, فرمایا اے بیٹی بخیال رکھنا زندگی میں اسے پیاسا نہ رکھنا. حاضرو حسین کربلا میں ہے اور ایک ایک شہید جا رہا ہے قربان ہونے کے لیے. اے عزادارو محرم کی چار تاریخ گزر گئی, یہ پانچویں تاریخ کی رات آئی. کون سی رات؟ یہ اون محمد کے لیے کہ جن کی ماں نے بڑی بڑے ارمان سے پالا تھا اور رات شب عاشور بڑے جذبے سے پرورش کی اور سمجھائے جا رہی تھی کہ تم کو تو دونوں طرف سے شجاعت ملی ہے, تمہارے دادا جعفر طیار, تمہارے نانا حیدر کرار, یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کل جب رن پڑے تو اس طرح سے جنگ کرنا کہ میرے بھائی کے اوپر آنچ نہ آنے پائے. عزادارو سمجھا رہی ہیں, جب صبح کا وقت آیا انصار شہید ہوئے, اعوان اصحاب قتل کر دیے گئے, اولاد عقیل کی باری آئی, اولاد جعفر کی باری آئی, تو ایک مرتبہ جناب شہزادی آ کے کھڑی ہو گئی بھائی کے سامنے اور سر جھکا لیا. آقا نے دیکھا, بہن خیر تو ہے؟ کہا ہاں, میں ایک امید سے آئی ہوں اور اس امید سے آئی ہوں کہ آپ نے کبھی میری بات کو ٹالا نہیں ہے. کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا بھائی میں چاہتی میرے بیٹوں کو مرنے کی اجازت دے دیجئے. بزادارو حسین کا دل تڑپ گیا, کیا کریں؟ ہاں مگر کل تو سب کو جو ہے وہ عاشور کے دن سب کو شہید ہونا ہے, لہذا حسین نے اجازت دی, بچوں کو سجایا, گھوڑے پر سوار کیا, اون محمد چلے. عزادارو بس مختصر مجلس اس کے بعد تمام کر رہا ہوں. حسین نے سوار کیا اور بعض روایت بتاتی ہے کہ ادھر ابو الفضل عباس نے بھی اور علی اکبر نے بھی سجایا گھوڑے کے اوپر اور بھیجا سمجھا کے بتا کے کہ دیکھو ایسے لڑنا ہے. یہ گئے اور دونوں نے تلوار چلانا شروع کی. عزیزوں ایک ہے کہ جو میسنا کی طرف ہے اور دوسرا ہے جو میمنا کی طرف حملہ کرتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ ایک بھائی فرات کی جانب نکل گیا. جب ایک بھائی فرات کی جانب نکل گیا تو دوسرے بھائی نے آواز دی خبردار فرات پر نہ جانا. اے بھائی सकीना प्यासी है। ए भाई नहर फरात की तरफ न जाना, असगर प्यासे है। ए अजीजो लड़ते रहे, कब तक लड़ते रहते, जख्मी हुए, जख्म हो खा करके जमीन पर आए, आवाज दी मामू मदद के लिए आइए। हुसैन ने आवाज दी, ए अबुल फजल अब्बास चलो, इसलिए कि दो लाशें हैं, दोनों को उठा के लाए, सहने खैमा में रख दिया। वो फिजा दौड़ के आई, खैमे के अंदर बीवी को खबर दी, ए शहजादी चलिए आपके लाल आए हैं। रिवायत बताती मालूम है अजीजों, रिवायत कहती है कि जनाब जैनब ने मुंह फेर लिया, शहजादी ने कहा नहीं, मैंने उनको वापस आने के लिए नहीं भेजा था। कहा शहजादी अरे चल के देख तो लीजिए किस आलम में आए हैं। कहा देखते हैं, अब जब आए तो क्या देखा, दो नन्हे लाशे दरमियान में रखे हुए हैं। आपने जमीन पे पेशानी को सजदे में रख दिया, इलाही मेरी कुर्बानी को कबूल कर लिया, गिरिया नहीं किया। अजादारों जैनब ने आंसू नहीं बहाया, अपने बेटे के लिए मातम नहीं किया, और मुझे कहीं भी जनाब जैनब सलामुल्लाह अलैहा का गिरिया नजर नहीं आता है अपने बेटों के लिए, न इस मकाम पर और नहीं जिंदाने शाम से रिहाई के वक्त जब एक एक के तबर्रुकात आ रहे थे और सर आ रहे थे, तो वहां भी जब हुसैन इब्न अली का सर आया तो बढ़ के जनाब जैनब ने लिया था, और जो नन्हे लाशे जब नन्हे सर आए थे तो कोई बढ़ के लेने वाला न था, तो जनाने शाम ने यह कहा था कि अरे क्या इनकी मां दुनिया में, क्या इनकी मां दुनिया में जिंदा नहीं। कहा नहीं नहीं है, मैं इनकी मां हूं, मगर जिसकी मां दुनिया में नहीं है मैं उस पर रोऊंगी। मगर अजादारों एक मकाम एक मंजिल ऐसी आती है जिसे बुजुर्गों ने पढ़ा है, कहा जब रिहा होके मदीना आई है और जब अपने घर बैठ पहुंची है, जब घर पहुंची तो देखा नन्ने नन्ने बिस्तर नजर आए, मुसल्ले नजर आए, माँ का दिल भर आया, करबला करू किया, ए बेटे तुम करबला में सो रहे हो, ये माँ रोने के लिए रह गई। सयालमून الذين ينقلب ينقلب رزن بقضاء وتسليم الامر। परवरदिगार बेहक जहरा व अबीहा व बालहा व बनीहा व सर المستودفيه امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما। اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, پروردگار ہم سب کے نام کو امام کی دعا میں شامل فرما, دنیا کے تمام عزاداروں کو امام کی دعا میں شامل فرما, ہماری نسلوں میں عزاء حسین کو قائم فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحومہ زیب النساء بائی حسن علی انیا, مرحومہ شہر بانو بائی حسن علی انیا, مرحومہ فاطمہ بانو حسن علی انیا, تمام مومن و مومنات پڑھ دیا۔